السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. هزار بار بشويم دهن بمشكو گلاب، هزار بار بشويم دهن بمشكو گلاب، هنوز نام تو گرفتن کمال بے ادبی است. ہزار مرتبہ بھی اگر میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے، عرق گلاب سے دھو لینے کے بعد، پھر بھی اگر میں آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنے منہ میں لاؤں، تو یہ پھر بھی بہت بڑی بے ادبی تصور ہوگی. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے قصیدے کے ذریعے، اپنے نعتیہ کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں بیان کر سکتا، بلکہ میں تو آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنے نعت کے اندر لے آتا ہوں تو میری نعت کو چار چاند لگ جاتے ہیں. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت بمقالتی بمحمدا، میں تو اپنے مقالے کی تعریف کرتا ہوں، میں تو اپنی نعت کو چار چاند لگا لیتا ہوں صرف جب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ جاتا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے ذریعے بلندیاں اپنے عروج کو جا پہنچی، بلندی بھی اپنی بلندیوں کی منزلیں طے کر رہی تھی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات دنیا میں تشریف لائی اور آپ کو جو کمالات سے نوازا گیا، تو بلغ العلا بکمالہ، آپ کے کمالات کی برکت سے بلندیاں بھی اپنی انتہا کو چھونے لگی. کشف الدجا بجمالہ، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے اندھیرے چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام کی تمام صفات اور عادات ایک ایک ادا حسین سے حسین تر ہے. صلو علیہ وآلہ، ایسی پیاری ہستی پر تو آپ بھی اور آپ کی آل اولاد پر بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. دیروز در بستان سرا ہما توتیان خوش نوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے پروردگار، اپنے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری مخلوق کے خلاصہ ہیں، اولین اور آخرین کے سردار ہیں، آپ کی ذات بابرکات پر رحمت کاملہ کا نزول فرمائیے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری شاعری کا نچوڑ دو شعروں میں پیش فرما دیا. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن منك لم تر قط عيني، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا. وأجمل منك لم تلد النساء، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرأ من كل عيب، آپ کو تو تمام عیوب سے پاک و صاف کر کے پیدا کیا گیا. خلقت كأنك كما تشاء، آپ کو گویا کہ آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کیا گیا ہے. كأنك قد خلقت كما تشاء، ساری کے ساری خوبیوں سے آراستہ اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک و صاف، ایسی مبارک ہستی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے. اس انعام کی جس نے جتنی قدر کی، اس احسان کو جس نے جتنا مانا، اتنے ہی زیادہ وہ اللہ تعالی کا قریب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی عجیب اور غریب ہے، اور دنیا سے تشریف لے جانا بھی عجیب اور غریب ہے. آپ کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں چرچے ہو رہے تھے، زمانے کی نشانیاں علامات پوری ہو رہی تھی، اور تورات زبور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے پورے علامات اور نقشے پیش کر دیے گئے تھے. یہود اور نصارہ اپنے زمانے کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تمام کی تمام علامات پوری ہو چکی ہیں، اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور انگریزی حساب سے عیسوی تاریخ کے لحاظ سے 22 اپریل تھی، سن 571 تھا. پیر کا دن صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور اور جمہور کا جو قول ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، کہ 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت، جو لگ بھگ مکہ مکرمہ کے اندر 22 اپریل صبح صادق کے وقت تقریباً 4:20 پر ہوتا ہے، یہی کچھ وقت ہوگا صبح 4:20 پر آفتاب نبوت طلوع ہوا. ادھر حرم کے اندر ایک یہودی صبح صبح چلایا، چیخا اور پوچھنے لگا کہ آج رات کہیں کسی قریش کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے اپنی معلومات کے مطابق بتایا کہ 2 بچے پیدا ہوئے ہیں. پہلے بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں، بتایا کہ زندہ ہیں، کہا نہیں. دوسرا بچہ کون سا ہے؟ بتایا کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے. کہا کہ ان کے والد زندہ ہیں یا جا چکے؟ کہا کہ جا چکے. کہا کہ مجھے لے چلو، دکھاؤ تو صحیح وہ بچہ کون ہے. در دولت کے باہر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے جا کر اسے دکھایا گیا. اس نے گود میں لے کر آپ کی ادھر دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھا، اور بے ساختہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے بنی اسرائیل، نبوت کا سلسلہ تم سے نکل کر بنو اسماعیل میں داخل ہو گیا. اور بے ساختہ، کیونکہ تورات کا عالم تھا، اپنی نشانیاں جو اس نے پڑھی ہوئی تھی اس کے مطابق اس نے تمام نشانیاں پائیں، اور برجستہ کہنے لگا کہ یہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا انسان بنے گا، اور اس کی وجہ سے عالم میں بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کو اس وقت پہچانتا تھا جس وقت آپ چھوٹے بچے تھے، اس وقت سے میں آپ کو پہچانتا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہونے والے ہیں. آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ چچا جان تو عمر میں بڑے تھے، تو بچپن سارا ان کے سامنے گزرا. کہا کہ میں نے دیکھا 14 رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر تھا، اور آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے صحن کے اندر بچہ جس طرح لیٹا ہوا ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، خود ہی خود اپنا اکیلا اکیلا کھیلتا ہے، تو اس طرح آپ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے تھے. میری نظر چاند پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے آپ کے ہاتھ ہلتے ہیں ویسے ویسے چاند بھی آپ کے اشاروں پر ہل رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ ہستی مستقبل میں کوئی بہت بڑی ہستی ہے، انقلاب لانے والی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند تو مجھے لوریاں سناتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، اور میرے ساتھ وہ کھیلتا تھا، مجھے بہلاتا تھا تاکہ میں رو نہیں. اور میری ماں کے کاموں میں کوئی خلل واقع نہ ہو. ایسی مبارک ہستی ربیع الاول کے مہینے میں صبح صادق کا وقت ہے, پیر کا دن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تشریف آوری ہو رہی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بنت وہب جو قبیلہ بنو خزاعہ سے تھی اس وقت بیوہ ہو چکی ہیں. آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بطور معجزہ ہوئی کہ بن باپ کے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کرشمہ دکھایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش بطور معجزہ ہوئی کہ اس وقت فرعون کی طرف سے حکم نامہ جاری تھا کہ ہر نو مولود بچے کو ذبح کرتے چلے جاؤ. گاجر مولی کی طرح ہر نو مولود لڑکے کو ذبح کیا جاتا تھا. اللہ پاک نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بچایا اور فرعون کے گھر کے اندر پلوایا. لیکن جب نبی آخر الزمان حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اصحاب فیل ابرہا کا جو واقعہ تھا کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے ناپاک عزائم لے کر آیا تھا, اس پر اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے کنکنیاں برسوا کر اس کو نیست و نابود کیا تھا. اس واقعے کے تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے کہ صبح صادق کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بڑے بڑے انقلابات برپا ہوئے. شفا بنت اسود جو حضرت آمینہ کے ساتھ موجود تھی, جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں, بعد میں اللہ پاک نے انہیں بھی اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا. فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی ولادت با سعادت ہوئی, یک لخت صبح صادق کا وقت تھا, اندھیرا تھا, پورے کمرے میں روشنی اور خوشبو پھیل گئی. عام بچہ پیدائش کے وقت آلائش کے اندر ہوتا ہے. فرمایا کہ نہائے دھوئے صاف شفاف دیکھ کر یک لخت حیران رہ گئی اور کہنے لگی آمینہ تمہارا بیٹا تو بالکل نہایا دھویا صاف شفاف, مقطوع السرہ, آو نال بھی کٹی ہوئی ہے, مختون ہے, بالکل دھلے دھلائے صاف ستھرے خوشبوؤں میں مہکتے ہوئے. اور جیسے ہی ولادت با سعادت ہوئی ایک روشنی اور نور پھیل گیا. فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ لی اور ایک لمبا سجدہ کیا. ہم حیران تھی کہ ایک نو مولود بچہ باضابطہ مکمل سجدہ, آپ نے ایک طویل سجدہ کیا, امت کو پیغام دیا کہ مخلوق کو خدا سے جوڑنے والی ہستی آ گئی, رب ذوالجلال کے سامنے سر رکھنے والی ہستی آ گئی, اللہ کے سامنے مخلوق کو جھکانے والی ہستی آ گئی. طویل سجدہ کر لینے کے بعد حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آپ نے کروٹ لی اور اپنے بائیں ہاتھ کے سہارے پر اس طرح بیٹھے اور اس کے بعد دائیں ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ باقاعدہ بالکل آپ نے تکلم فرمایا. فرماتی ہیں کہ اسی کے ساتھ ایک نور پھیلا, ایک روشنی پھیلی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس روشنی کے اندر ایران, فارس اور کسرا اور شام کے محلات دیکھے کہ دور دور تک پورا علاقہ میرے سامنے روشن ہو کے مجھے دکھائی دے رہا تھا. اور اس کے بعد ایک بادل چھت سے اندر داخل ہوا, جس طرح دھن ہوا کرتی ہے پورے کمرے میں دھن سی چھا گئی اور ایک آواز سنائی دی جس میں کہا جا رہا تھا کہ توفو ان کو لے جاؤ, چکر لگاؤ مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, ان کی ذات بابرکات کا, ان کی صفات عالیہ کا, ان کے تذکر اور چرچے مشرق اور مغرب میں عام کر دو. اور پھر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام خوبیوں کا تذکرہ حضرت آمینہ نے سنا کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی تمام خوبیوں سے آراستہ کر دیا جائے. وقت گزر گیا. کچھ وقت کے بعد طائف کے علاقے سے خواتین جو 10 پر مشتمل تھیں نو مولود بچوں کو لینے کے لیے حاضر ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر. انہی میں سے ایک دائی حلیمہ کہ جن کی سواری سست تھی, لاغر تھی, کمزور تھی, قحط سالی کی بنا پر وہ پیچھے رہ گئی. جن کی سواریاں تیز تھی وہ پہلے سے پہنچ کر نو مولود بچوں کو چن لیا. دائی حلیمہ بھی جب پہنچی مکہ مکرمہ کے علاقے میں چکر لگائے, ہر گھر میں جو نو مولود بچے تھے پتہ چلا سب کے سب پہلے سے پہلے بک ہو چکے ہیں, سوائے ایک بچہ باقی بچا ہے وہ بھی یتیم. جب معلوم ہوا کہ یہ در یتیم ہے تو وہ بھی چھوڑ کر واپس پلٹ لی. شوہر کے پاس جب پہنچی کہا کہ ہمیں تو دیر ہو گئی, سارے بچے تقسیم ہو چکے, 9 بچے تھے جو مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ایک بچہ جو یتیم تھا وہ خالی بچہ ہے, تو میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ یتیم بچہ ہے, اس کی خدمت کرنے پر کوئی خاطر خواہ معاوضہ تو ملے گا نہیں. تو شوہر نے مشورہ دیا کہ خالی گود جانے سے بہتر یہ کہ اسی در یتیم ہی کو لے آؤ, کم از کم گود تو بھری رہے گی. ان کے مشورے پر دوبارہ حاضر خدمت ہوئی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آمینہ اپنا یہ لخت جگر نور نظر میرے حوالے کرو تاکہ پرورش کے لیے اس کو میں اپنے قبیلہ بنی سعد کا قبیلہ تھا, طائف کے اندر ایک آبادی ہے, وہاں لے جا کر اس کی پرورش کرو, بود و باش اچھی ہو, پرورش اچھی ہو اور زبان فصاحت و بلاغت والی ہو, خالصتاً عربی ماحول کے اندر یہ بچہ پرورش پالے. حضرت آمینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو اجازت ملی, آپ نے اجازت مرحمت فرما دی, کہا کہ ٹھیک ہے, رضامندی کا اظہار ہوا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آج بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے, نصیب چمکے, ایمان نصیب ہوا, لے کر جب چلی ہیں خشک چھاتی لے کر آئی تھی, فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو میری چھاتیاں دودھ سے لبریز ہو گئیں, اور جس وقت آپ کو دودھ پلایا, ایک جانب سے دودھ پلانے کے بعد جب دوسری جانب لگایا تو آپ نے اپنا منہ روک لیا اور دوسری جانب منہ نہ لگایا, اس لیے کہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ کے بھی اپنے ایک 9 مولود بچے تھے جو شیرخوار تھے, دودھ پیتے بچے تھے, اس وقت سے ہی آپ نے اپنے حصے کا دودھ پیا, دوسرے حصے کا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہوا, ہم لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا تھے, غربت و افلاس کا دور تھا, بھوک کی شدت نے جب ستایا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابو کفشا ذرا جاؤ دیکھو اونٹنی میں کچھ دودھ ہو تو نکال لاؤ. کہا کہ اس لاغر اونٹنی میں دودھ کہاں ہوگا. فرماتی ہیں کہ وہ گئے اندھیرے کے اندر, جب اونٹنی کے تھنوں کو ٹٹولا دیکھو تو وہ تو دودھ سے لبریز ہیں. دودھ لینے کے لیے گئے تھے تھوڑا سا تصور کر کے, لیکن پورا برتن لبالب بھر کے واپس لوٹ کر آئے. دونوں میاں بیوی تبصرہ کرنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہت بابرکت ہے, اس بابرکت بچے کا نصیب میں آ جانا ان کے نصیب چمکانے کے باعث تھا. خوشی خوشی جب لے کر چلی, وہی سواری جو آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی آج وہ سواریوں میں سب سے آگے چل رہی تھی, اور پھر جب اپنے علاقے میں پہنچی ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد جو قحط سالی تھی خشک سالی تھی, دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مال مویشی جب چر کر آتے ہرے بھرے تر و تازہ ہوتے, تھنوں میں دودھ لبالب بھرا ہوتا, دوسرے قبیلے والے حیران ہوتے, دوسرے علاقے کے بکریاں چرانے والے حیران ہوتے کہ حلیمہ تمہاری بکریاں تو لبالب سیر ہو کر آئی ہیں, ہماری بکریاں وہی بھوکی پیاسی پلٹ کر آئیں, ہماری بکریوں کو بھی اسی چراگاہ میں لے جاؤ جہاں تمہاری بکریاں جاتی ہیں. لیکن یہ نصیب کے سودے تھے, سب نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا, لیکن دائی حلیمہ کے نصیب چمکنے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے ذمے لے لی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائی وہ ناقابل بیان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے للکپن سے نوجوان, پھر نو عمری کے اندر قدم رکھتے رکھتے 40 سال کی عمر میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا, رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا شروع کیا. 40 سالہ صاف شفاف ایسی پیاری محبت بھری اخلاق والی ایمانداری دیانتداری والی زندگی قریش کے سامنے تھی کہ آپ کو حضرت صادق و مصدوق کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. آپ امین تھے, دیانتدار تھے, وعدے کے سچے تھے, قول کے پکے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس شان بان کے ساتھ یتیم ہونے کے باوجود آپ کی پرورش فرمائی. پھر جب نبوت ملی اس کے بعد قربانی اور آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا. جس کے نصیب چمکنے تھے مشرف با اسلام ہوتے چلے گئے. پہلے حضرات صحابہ اکرام انگلیوں پر گنے جاتے تھے, ہوتے ہوتے تعداد سینکڑوں میں چلی گئی, پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میں, اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھ تک تعداد پہنچ گئی. آپ کی اس پوری محنت کا نتیجہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیکھا, اعلان کرا دیا گیا کہ اس سال ہم حج کریں گے, امت کے جو افراد بھی حج پر آ سکتے ہیں سارے جمع ہو جائیں. 1.25 لاکھ کے قریب آپ کی پوری محنت کا ثمرہ آپ کے سامنے تھا کہ 23 سال جو آپ نے محنت فرمائی, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا, اور آج آپ کی پوری وہ لہلہاتی کھیتی آپ کے سامنے ہری بھری تھی. اس خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی امت کو اہم اہم پیغام دیے اور پھر اشارہ بھی دے دیا کہ جو کچھ مجھ سے سیکھنا ہے سیکھ لو، شاید کہ اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے. اور پھر ذی الحج میں حج ادا فرمایا، محرم سفر ربیع الاول، 3 مہینے کے بعد ہی پھر آپ کی واپسی کا پیغام آ چکا تھا. طبیعت ناساز ہو رہی تھی اور پھر ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے در دولت میں تشریف فرما تھے، آپ کی طبیعت حد سے زیادہ ناساز تھی. وہ وقت بھی آیا کہ جب تک آپ نماز پڑھا سکتے تھے، صحابہ کے سہارے پر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لیکن جب ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائیں. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، رو دیں گے، ہمت نہیں کر پائیں گے. حضرت عمر کو کہہ دیتے ہیں، فرمایا کہ امرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ لوگوں کو امامت کرائیں. تقویمی طور پر اشارہ تھا کہ میرے بعد کی ذمہ داری بھی انہیں مبارک کاندھوں پر آنے والی ہے. فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نظروں سے اوجھل رہے تو صحابہ میں تو بے چینی اور بے تابی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ جب کچھ وقت گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مطہرہ میں موجود تھے اور باہر مسجد نبوی میں صحابہ کا جھمگٹا ہے اور ایک رونے کی چیخو پکار کی آوازیں کمرے کے اندر تک آ رہی ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ بتایا کہ یا رسول اللہ، صحابہ آپ کی جدائی کے غم میں بے تاب، پریشان، غمگین ہیں اور رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ذرا کچھ پانی بہاؤ تاکہ طبیعت بحال ہو. 7 ڈول آپ پر بہائے گئے، طبیعت میں کچھ تحمل ہوا، آپ تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، طبیعت میں حد سے زیادہ نقاہت تھی. یہ آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں جو اہم اہم نصیحتیں کرنی تھی وہ لب لباب امت کے سامنے پیش فرما گئے. اسی نے فرمایا کہ میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا، امتیوں پر ضروری ہے کہ جب یہ پیغام سنے تو کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آقا نے جب ہمیں فراموش نہیں کیا، امتی کو بھی چاہیے کہ ہر لمحے ہر آن اپنے آقا کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اور پھر پیغام دیا، خطبہ شروع کیا، اسی دوران آپ نے ایک کنایہ ارشاد فرمایا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہے، جانا چاہے تو جائے، اس نے جانے کو پسند کر لیا. اور یہ مضمون کا تسلسل جاری تھا کہ دوران خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ تو اس اشارے کو نہیں سمجھ پائے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ کھڑے ہوئے اور رونے لگے، کہا کہ میری جان یا رسول اللہ آپ پر قربان، میرے والد آپ پر قربان، میری والدہ آپ پر قربان، ہر چیز جو میری مجھ کو نصیب ہے وہ سب چیزیں آپ پر قربان. صحابہ حیران ہیں کہ دوران خطبہ صدیق اکبر رو رو کر اپنی ہر چیز حضور پر نشاور کر رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ابو بکر چپ ہو جاؤ، خطبے کے دوران کھڑے ہو کر اپنی جان کی قربانی کے نذرانے پیش نہ کرو. آپ نے صحابہ کو خاموش فرمایا، فرمایا چپ ہو جاؤ، ابو بکر کے مجھ پر اتنے حقوق ہیں کہ تم میں سے جس کسی کے جو حقوق تھے اپنی زندگی میں نمٹا چکا، لیکن ابو بکر کے بدلے نہیں نمٹائے، آخرت میں اللہ تعالی ہی ان کے بدلے چکائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشارے کو بھانپ گئے تھے کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہے، جانا چاہتا ہے تو جائے، اس نے جانے کو قبول کیا. فرمایا کہ اللہ اللہ فی الصلاح، خدا را خدا را، نماز کا خیال رکھنا. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر خدا کا واسطہ دے کر فرمایا کہ صلہ رحمی کرتے رہنا، رشتے ناطے جوڑ کے رکھنا، تعلقات کو مت توڑنا. تیسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ بیویوں اور ماتحتوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم سلوک کرنا، اچھے سلوک کا برتاؤ کرنا، کہ یہ اللہ کی امانت تمہارے حوالے ہے. اور مختلف انداز سے اپنی امت کو رہنمائیاں فرماتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کسی کے مجھ پر جانی یا مالی یا بدنی کوئی بھی حق ہے، آج میں یہاں موجود ہوں، وہ مجھ سے جانی بدلہ ہو، مالی بدلہ ہو، جسمانی بدلہ ہو، وہ مجھ سے یہی دنیا میں لے لے، کل قیامت کے دن مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے. اس مطالبے کو سن کر حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، بدر کے موقع پر آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری تھی جبکہ میرے بدن پر کپڑا بھی نہ تھا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ یک لخت حیران رہ گئے کہ عکاشہ کو کیا ہوا کہ بھرے مجمع کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا پیٹ مبارک کھول دیا، فرمایا عکاشہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے جا کر لپٹ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، چھڑی تو آپ نے میرے ماری تھی لیکن دکھ اور درد دینے کے لیے نہیں، لیکن اس موقع کو میں نے غنیمت جان کے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو بغیر لباس کے چومنے کا ارادہ کیا۔ لپٹ کر چوما، بدن سے خوب محظوظ ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مکمل فرما لینے کے بعد اپنے در دولت پر تشریف لے گئے کہ نمازوں کے اوقات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے رہے۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز چل رہی تھی، آپ نے اپنے حجرہ اطہر سے پردہ ہٹایا، صحابہ اکرام سمجھے کہ شاید آپ جماعت میں تشریف لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ لگے ہوئے نماز کی عبادت انجام دینے میں، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو۔ یہ آپ کا اپنی امت کا آخری دیدار تھا اور امت نے آخری مرتبہ آپ کی جھلک دیکھی کہ دوران نماز آپ نے آخری مشفقانہ نظر اپنی امت پر ڈالی اور امت کو اشارہ دیا کہ عبادت میں لگے رہو۔ اس کے بعد آپ نے پردہ ڈھال دیا اور در دولت میں اندر حجرے میں تشریف لے گئے۔ صبح چاند کا وقت تھا، آپ کی طبیعت مسلسل آگے بگڑ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں آپ کا سر تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل امین در دولت پر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر حاضر ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اجازت ہے، بلا لو۔ اس ملک الموت نے آ کر حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو مزید دنیا میں قیام رکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو ملے اعلیٰ کی طرف، اس بلندی بالا مقام کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار میں ہے، وہاں چلنا چاہیں تو آپ کو وہاں لے چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس اختیار کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرفیق الاعلیٰ، بلکہ میں اس اونچے مقام کو چاہتا ہوں کہ جہاں میں جانا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ ہمیں چھوڑ دیا، رفیق اعلیٰ کو چن لیا، بس گئے۔ کچھ ہی دیر پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، بے چین ہو کر پکار رہی تھی، ہائے میرے والد، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ آپ نے قریب بلایا، کان میں کچھ سرگوشی فرمائی تو رونے لگی، پھر آپ نے قریب بلایا، سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ سرگوشی میں کیا باتیں ہوئیں، کہا کہ جو پہلی سرگوشی تھی تو اس میں بتایا کہ تمہارے والد کی تکلیفوں کا آج آخری دن ہے، آج کے بعد تمہارے والد پر اب کوئی مزید تکلیف نہیں آئے گی اور آج میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں جدائی کے غم میں رونے لگی۔ آپ نے پھر مجھے بلایا اور میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میرے گھرانے میں سب سے پہلے آخرت میں تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی، بہت جلد تم میرے پاس آخرت میں آ کر مل لوگی۔ یہ سن کر میں خوش ہو کر ہنسنے لگی۔ صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد ماجد کے پاس آخرت میں جا پہنچی۔ فرض یہ کہ جب فرمایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل الرفیق الاعلیٰ، اور آپ کی زبان پر مسلسل کلمات تھے، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی بہت سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے فرمایا بل الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ، میں آپ کا قرب اور آپ کا وہ بلند مرتبہ چاہتا ہوں جو اس میں آپ نے میرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آیا اور آپ کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی اور اچانک کہرام برپا ہوا۔ باہر جو صحابہ موجود تھے، ایک لخت یہ کہرام برپا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کے اوپر جو اس خبر کی قیامت اور بجلی جو گری، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو شخص میرے سامنے کہے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، سر قلم کر دوں گا۔ فرمایا کہ وہ تو اللہ کے پاس گئے جس طرح حضرت موسیٰ اللہ کے پاس گئے تھے اور پھر واپس تشریف لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی بستی سے بنت خارجہ جو آپ کی بیوی تھی، 3 میل کے فاصلے پر گھر تھا، وہاں موجود تھے۔ وہاں سے جب تشریف لائے پتہ چلا کہ آپ دنیا سے جا چکے، سیدھے اجازت لے کر در دولت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور بے ساختہ رنجیدگی کے اظہار کرنے لگے، ہائے میرے دوست، ہائے میرے حبیب، ہائے میرے خلیل، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، آپ تو زندگی میں بھی بہترین تھے اور جانے کے بعد بھی بہترین ہیں۔ تعریفی کلمات ارشاد فرما کر باہر آئے، حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تلوار نیچے رکھو، کہا کہ نہیں، جو مجھے یہ خبر دے گا سر قلم کر دوں گا۔ منبر پر آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر پڑھنے لگے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، خطبہ شروع کیا حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھ کر سنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک عظیم الشان رسول ہیں۔ قد خلت من قبله الرسل، آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے اور دنیا سے گزر گئے۔ افئن مات او قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں دین اسلام سے واپس پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، جو الٹے پاؤں دین سے واپس پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنے ہی نقصان کرے گا۔ یہ آیت مبارک جیسی پڑھی حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے لگا جیسے یہ ابھی ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، اور پھر اعلان فرمایا، من کان یعبد محمدن، جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اس ان کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، وہ سن لے کہ فإن محمد قد مات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد رب محمد فإنه حی لا يموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ رب ذوالجلال حی اور قیوم ہے، وہ ابھی بھی زندہ اور قیوم ہے۔ اور آیت مبارکہ تلاوت کی، انک میتون وانہم میتون، صحابہ فرماتے ہیں کہ اسے ہمیں ڈھارس ملی اور ہوش آیا کہ واقعتاً یہ مرحلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنا تھا۔ غرض یہ کہ یہ عجیب اور غریب معاملات کہ آمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب انداز سے ہوئی اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت حضرات صحابہ اکرام پر ہو چکی تھی، پوری فصل تیار کر کے ہدایات دے کر، اور آپ نے آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا کہ تم پر لازمی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، تم بل لازمی ہے کہ تم میرے طریقے کو اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو اپنی دانوں سے مضبوطی سے جکڑ لو، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ واضح ہدایات دے کر، قرآن و سنت دے کر، اپنی امت کے لیے ایک تعلیمی میدان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حقیقی محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اللہ کے احکام جو آپ نے اللہ کے بندوں تک پہنچائے، ان کو اپنی پوری زندگی میں زندہ کیا جائے۔ اور ایک غلام کا حقیقی عشق یہی ہے کہ وہ اپنے آقا کے عشق و محبت میں سرشار ہو کر اپنی زندگی کا ہر دن ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو سیکھ کر اپنی زندگی کو بھی اسی نقشے میں ڈھال کر سچا عاشق اور سچا وفادار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، عشق و محبت سے سرشار فرمائے، خرافات سے، واہیات سے، بدعات سے، رسومات سے اللہ پاک ہمیں اجتناب نصیب فرمائے۔ دین صراط مستقیم جو صاف ستھرا شفاف مذہب ہے، قرآن و سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام کر، اور صحابہ کی زندگی، فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میرے پورے صحابہ، اصحابی کا نجوم، میرے پورے صحابہ کی جماعت ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کسی کے دامن کو پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری صحابہ کی جماعت، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا کامیاب اور کامران ہے، اس راستے سے ہٹ کر خرافات میں پڑنے والا، رسم و رواج میں پڑنے والا، بدعات کا ارتکاب کرنے والا، ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے راستے پر پڑھ کر کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل سے دور نکل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا عشق نبوی نصیب فرمائے اور اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یا عرض اللہ صحبت باقی انشاءاللہ.